والسلام جو اصل تہذیب لائے تھے, اور اسی لیے دنیا میں یہ حد فاصل ہے. جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے اس کو عہد جہالت کہا جاتا ہے, عہد جہالت. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد کا دور ذرّی دور ہے, علم ہے, روشنی ہے, ہدایت ہے, حق دینا ہے, امن و امان ہے, قتل پر دیت ہے, ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد ہوئی. لیکن پھر یہی ہوا کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے, اور زوال بھی اکثر اپنی ہی سستی, کاہلی یا انتشار کی وجہ سے آتا ہے. مسلمانوں میں جو زوال آیا, سستی کاہلی سے پہلے حکومتی لڑائیاں, تعصب, یہ عربی ہے یا اجمی ہے؟ نہیں, عربی کو ہونا چاہیے, وہ رہے گا حکومت میں, اور اجمی کا حق نہیں ہے. اس طرح اسپین وغیرہ میں لڑتے لڑتے آخر دوسروں نے فائدہ اٹھایا, اور وہ وقت بھی آیا جب کہ بہت سارے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا, اور ان پر پھر عیسائی قابض ہو گئے اور وہ حاکم بن گئے, اور مسلمان محکوم ہو گئے اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگے. یہ کیوں ہوا؟ اگر آقا کے ارشاد کو پیش نظر رکھتے کہ تعصب مسلمان کا کام نہیں ہے, جو تعصب پہ جان دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو تعصب کی آواز لگائے, تعصب کی, عربی, عجمی, فلانا زبان, فلانی زبان, فلانی زبان, یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے زبانوں کا اختلاف. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک بستی میں تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا من القوم, یہ کون سی قوم ہے, انہوں نے یک زبان ہو کے کہا نحن المسلمون, ہم سب کے سب مسلمان ہیں. یہ ہماری قومیت تھی, یہ ہماری قومیت تھی. پہلے مسلمان, بعد میں قبیلے, رنگ و نسل الگ بھی تھے. جب مراکش تک پہنچا اسلام تو حبشی, اسی وقت میں حضرت بلال ایمان لے آئے تھے, نائجیریا, مراکش, صحابت وہاں تک گئے, پھر اسلام وہاں تک پھیلتا رہا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اسلام نے پھر تہذیب کو زندہ کیا, اور آج پھر تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, اور نئی تہذیب یہ کہتی ہے کہ ہم اعلیٰ اور بالا ہیں, جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا, تیرا ہے نئی روشنی, اس کو نئی روشنی کہتے ہیں, نئی روشنی, آزادی, عورت بھی پھر رہی ہے, مرد بھی پھر رہا ہے, دونوں نوکری کر رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی تھا بھائی, یہ کون سی نئی چیز لے کر آئے؟ یہ ساری آزادی, یہ ساری عریانی فحاشی پہلے بھی تھی. آزاد, یہ نئی روشنی تو نہیں, یہ تو پرانی والی ہے, نئے ڈیزائن میں لایا جائے, اور بات تعلیم کے روپ میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى کے ذیل میں, کہ اس طرح مت پھرا کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں پھرا کرتی تھی. تو جاہلیت الاولى, قرآن کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہوتا, ہر لفظ معنی دیتا ہے, ہر لفظ کے یعنی معنی نہیں, معانی, بہت سارے معانی ہوتے ہیں. تو جاہلیت الاولى کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک جاہلیت الاخرى بھی آئے گی, ایک پہلے آ چکی ہے, ایک بعد میں آئے گی. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ یہ بعد میں آنے والی, یہ فی زمانہ جس کو کہا جا رہا نئی روشنی, یہ جاہلیت الاخرى ہے, یعنی دوسری جاہلیت. پہلے تو واقعی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, تو ان کو شعور نہیں تھا, وہ ہر قسم کے الٹے کام کرتے تھے, لیکن اب بظاہر شعور میں ہیں, لیکن شعور اور بندگی کی قید سے آزاد, بندگی کی قید سے آزاد, جو جیسا چاہے کرے, بس تالیوں کی گونج میں قوانین پاس ہوتے ہیں. بظاہر اہل کتاب کہلاتے ہیں, اہل کتاب, اہل کتاب, کسی بھی کتاب میں بدکاری, شراب, یہ کوئی چیز حلال نہیں ہے, ہر کتاب میں حرام ہے. اول تو کتاب ان کے پاس نہیں ہے, اور جو اپنی خواہشات کی چیزیں انہوں نے جمع کر رکھی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن ان کی اسمبلی حاوی ہے, اور فی زمانہ یہ حالت ہو گئی کہ ہماری اسمبلی بھی قانون بنائے گی شریعت کی بالادستی, جس کو قرارداد پاکستان میں لکھا جا چکا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس, جو قانون بنایا جائے گا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق بنائے, اس کے خلاف نہیں. لیکن آج اسمبلی والے کہہ رہے ہیں ہم جو بنائیں گے وہ فالو کیا جائے گا. آج کیونکہ ہم اب جمہوریت ترقی کر گئی ہے, اور جمہوریت کتاب جمہوریت کا پہلا بصیرت افزا یہی سبق ہے, جو چار سچے کہیں وہ باطل, جو پانچ جھوٹے کہیں وہ حق ہے. کیونکہ جھوٹے زیادہ ہیں, آپ بتائیے جھوٹے نشائی بے نمازی زیادہ ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہیں, بتائیے. تو زیادہ لوگوں کی حکومت ہوگی, یہی ہو رہا ہے. زیادہ لوگ, اگر زیادہ لوگ صحیح ہو جائیں تو جمہوریت میں بھی اسلام آ سکتا ہے, لیکن مشکل اس لیے کہ زیادہ لوگ ہوتے نہیں عام طور پر. اسی لیے شورائیت کا نظام تھا کہ کچھ لوگ صحیح لوگوں کو سامنے لائیں مشورہ کر کے کہ کون اس کا اہل ہے. فرمایا جب نااہلوں کو منصب دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو, جب نااہلوں کو منصب پہ فائز کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو بہرحال اس زمانے میں آپ نے اس اندھیرے میں وہ چراغ جلایا. ایسا اندھیرا تھا, چاروں طرف گپ اندھیرا, ہر طرف تاریکی تاریکی. بیت اللہ میں ایک بت نہیں, 360 اور بعض روایت میں اور زیادہ بت تھے. جہاں پہ آپ نے پہلا خطبہ دیا اور سب کو جمع کیا ہوا, وانذر عشیرتک الاقربین, جب آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ نے وہاں خطبہ دیا, جا کے حکم تھا انذر, ڈرائیے اپنے قریب والوں کو, قریش والوں کو ڈرائیے, سے مراد اللہ کا احکام بتائیے. آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا, جیسا مشہور روایت کہ اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تم مانو گے؟ آپ ضرور مانیں گے, آپ صادق ہیں, امین ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن جب آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا قولوا, پڑھ لو, کہہ لو سب کے سب, لا الہ الا اللہ, تفلحو, تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہیں سے سارا وہیں سے شروع ہو گیا اختلاف. ایک کو نہیں مانتے تھے, بہت سارے ہونے چاہیے, خدا بھی بہت سارے ہونے چاہیے. ایک کا نعرہ جیسے ہی لگایا سب مخالف ہو گئے. چاچا ابو لہب جو تھا, چاچا تھا, اس نے ایک پتھر اٹھایا, کنکری اٹھائی اور آپ کی طرف پھینکا اور یہ جملہ کہا, تبن لکا لہذا جماعتنا, تمہارے ہاتھ ٹوٹے, نعوذ باللہ, تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب یوں و تب, تبت یدا ابی لہب, ابو جہل, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو. اور یہی ہوا, ایسا ہلاک ہوا, ایسا مردار ہوا کہ زمانے نے دیکھا, بیٹے بھی دفنانے نہیں گئے, مزدوروں سے بلا کے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈالا گیا, بدبو آ رہی تھی اس. تو لیکن اس وقت جب آپ یہ خطبہ دے رہے تھے, تو اصاف اور نائلہ کے بت کھڑے ہوئے تھے سامنے. صفا آپ جا کے دیکھیں, اب تو صفا, کیونکہ اب بیت اللہ بھی توسیع ہو گئی, صفا تو بہت قریب, اس زمانے میں کیونکہ تھوڑا سا دور ہوتا تھا, اتنی ساری عمارتیں بنی ہوئی نہیں تھیں, لہذا دور محسوس ہوتا. آپ نے وہاں بلندی پہ کھڑے ہو کے کوہ صفا پہ یہ فرمایا تھا, اور وہیں پر نائلہ کا بت اور اصاف کا بت وہیں موجود تھا. آپ نے وہیں سے یہ تحریک چلائی اور فوراً نہیں توڑ پھوڑ کیا, آپ تو بالکل نرمی سے دعوت دیتے رہے, جیسے تبلیغی جماعت والے آج دعوت دیتے, بھائی ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھی. نرمی سے کسی کو کہہ تھوڑی سکتے ہیں, کیونکہ یہ کہنا ہوگا اس کے پیچھے فورس ہونی ضروری ہے, اس کے پیچھے طاقت ہونی چاہیے. تو آپ کی دعوت طاقت سے نہیں تھی, بالکل نرمی کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, خوف کے عالم میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب لوگوں کو پتا چلا, ان کو مارا لوگوں نے, اتنا مارا, انہوں نے کچھ خطبہ دیا تھا بیت اللہ میں, اتنا مارا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے. پورا قصہ فضائل اعمال میں پڑھ لیں, حضرت شیخ نے, فضائل اعمال گھروں میں بھی ہونی چاہیے, ہر مسجد میں تقریباً ہوتی ہے, نہیں تو یہاں بیٹھ کے پڑھنے کو منع تھوڑی کرے, گھر لے جا نہیں سکتے, یہاں بیٹھ کے جب چاہیں مسجد میں فضائل اعمال اور کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں ہماری خانقاہ میں, جو چاہے پڑھ سکتا ہے. اس میں قصہ لکھا, اتنا مارا پہچانے نہیں جاتے تھے, لیکن پھر بچ, اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور جب ہوش آیا, سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں. پھر عمہ نے چاہا پہلے کچھ کھا پی لے, ایک آدمی اتنے کمزوری نقاہت میں, انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اسی حالت میں ان کو اور لے جاتے بھی ڈر رہی تھی, پھر کوئی نہ مارنے لگے, رات دیر ہوگی ابھی ٹھہر جاؤ ابھی نہیں جائیں گے, رات دیر ہوگی نا لوگ سو جائیں گے پھر جائیں گے, دیر سے لے کے جایا گیا. اس خوف کے عالم میں اسلام پھیل رہا, اس خوف. حضرت ابو ذر غفاری آئے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 3 دن حضرت علی کے گھر پہ رہے, 3 دن حضرت علی کے گھر پہ مہمان. اس زمانے مہمان دروازے کھلے رہتے تھے, مہمان آتا تھا جیسے کوئی امن و امان تھا, لہذا مہمان بن کے رہ گئے, کچھ کہا نہیں, دیکھ رہے تھے یہ کیا کرتے. پھر دوسری رات بھی, پھر تیسری رات, یہ بھی قصہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل کیا. تیسری رات کے بعد انہوں نے کہا, دیکھ لیا, سمجھ لیا کچھ کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ مسلمان ہیں, تو یہی پتہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ جو جنہوں نے نبی نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے, بہت اللہ کے پیارے رسول ہیں اور بالکل برحق نبی ہیں, میں تمہیں لے کے جاؤں گا, اب یہ دیکھیے کہ حالات کیسے ہیں, میں تمہیں لے کے جاؤں گا صبح, لیکن میں تمہارے آگے آگے چلوں گا, بہت آگے. پھر اگر کسی کو شک ہو گیا تو میں اپنے جوتے کے تسمے میں سمجھ جاؤں گا, کیونکہ اس سے بھی دیکھتے ہیں یہ نیا آدمی ہے اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے اسلام پھیلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے اسلام پھیلا رہا ہے. آج پاکستان میں بھی اسلام پھیلانا دشوار ہے, جو ہندو لڑکیاں اگر مسلمان ہو جاتی اس پہ قانون بن چکا ہے, اس پہ قانون غیروں کا قانون فوراً بن جاتا ہے, اور اسلامی قانون بننے میں بہت وقت لگتا ہے. اب یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے اسلام لائی, کیوں لائی, اتنا مشکل کر دو کہ کوئی اسلام نہ لا سکے. یہی کام وہ بھی چاہتے تھے, کون سے اچھے کام کر رہے ہیں. تو آگے آگے میں جاؤں گا, اگر کسی کو شک ہو گیا میں جوتے کا تسمہ درست کرنے لگوں گا, تم آگے نکل جانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو, کسی کو شک نہ ہو. پھر پہنچایا اور انہوں نے ملتے ہی پہچان لیا, کیونکہ بہت جہاں دیدہ آدمی تھے, پہچان لیا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ابھی اس کو چھپانا بتانا مت. اب بتائیے, آج صبح ہی میں عرض کر رہا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عالم کہتا تو آپ کہتے بھائی یہ تو ذرا لگتا ہے یہ مصلحت پسند ہے, میں دوسرے عالم سے پوچھوں گا. چلو بھائی عالموں میں اختلاف, نبی سے کیا اختلاف ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ابھی اپنے کلمے کا اظہار مت کرو, لیکن صحابی کا جذبہ ایمان ایسا تھا, یہ مخالفت نہیں تھی, یہ جذبہ ایمان کی برنگیختگی تھی کہ جا کے بیت اللہ میں اعلان کر دیا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, میں کلمہ پڑھ چکا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. لوگوں نے مارا, ان کو بھی مارا, خوب مارا, یہاں تک کہ جب حضرت عباس آ گئے درمیان میں کہ تم ادھر قبیلہ غفار کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو, وہاں والے تمہیں چھوڑ دیں گے. پھر ان کو ہوش آیا, پھر انہوں نے چھوڑا, پھر صحت مند ہوئے. یہ حالت, اس حالت میں اسلام پھیل رہا ہے, اس حالت میں اسلام. آج کسی نے مارا, کوئی داڑھی رکھ لے, پائچے اوپر کر لے, کوئی مار کیا, سخت سخت لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, طنز کر سکتا, او ہو پورے ملہ بن گئے. ہم اس سے بھی ڈر کے ابھی تک داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, پائچے اوپر کرنے کے لیے. داڑھی والے بھی پائچے نیچے رکھتے, کوئی ملہ نہ سمجھ لے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی اظہار مبارک فقہی مقالات میں شیخ الاسلام نے بہت تصریح کے ساتھ لکھا ہے, کبھی بھی نبی علیہ السلام کی اظہار مبارک نصف ساق پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی. اور آج نمازی لوگ بھی جاتے ہوئے نیچے کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو مسجد میں نماز پڑھ لیا نا, بس کتنا ہر جگہ سنت کا اہتمام کیسے کریں گے. کوئی ملہ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, بارش ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی, آگ برس رہی ہے, جتنا حصہ نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. تو ہم اعلان کرنے سے ڈر رہے ہیں, مسلمانوں کے درمیان ہو کے اور صحابہ کفر کے درمیان اعلان کر رہے ہیں, کفر کے درمیان اعلان کر, کیا فرق ہے بتائیے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کاش میں عہد رسالت میں اٹھایا جاتا, ایک نعت چل رہی ہے, میں نے کہا شکر ادا کرو نہ اٹھائے گئے, ورنہ کون سے گروہ میں ہوتے, ابو جہل کے چیلوں میں نہ ہوتے کہیں. آسان تھا ایمان لانا, کیا نانی یاد آ جاتی تھی اور اسی وقت صرف کلمہ پڑھنے پر ہی سارے مصائب شروع ہو جاتے. آج کوئی بلکہ آپ تھوڑے دن چلے دین پر وہی لوگ سلام کریں گے, دعا کی درخواست کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہم پھر بھی ڈرتے ہیں ماحول معاشرے سے. پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آج کا مسلمان اللہ سے کم ڈرتا ہے اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے. کہیں نہیں توبہ توبہ. اگر لوگوں سے تو لوگوں کی بندگی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کا خوف ہے تو اللہ کے محبوب. ہمارے شیخ مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہمارے سارے آئیڈیل انگلینڈ اور امریکہ میں رہتے ہیں، جرمنی میں رہتے ہیں، یا کوئی آئیڈیل ہمارا مدینہ پاک میں بھی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. سب کہیں گے نہیں، ہمارا تو، ہماری پسندیدہ شخصیت تو مدینہ پاک میں. لیکن ذرا ہمیں وہی ماحول معاشرے کا ڈر لگتا ہے کہ داڑھی پوری کر لیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں. وہی لوگ ناراض ہوں. حکیم الامت کو جب اس لکھا تھا اس نے کہ جی تو چاہتا ہے مگر لوگوں کا خوف ہے، حکیم الامت نے فرمایا کہ تم بھی تو لوگ ہو، تم کوئی لوگائی تو نہیں ہو. لوگوں سے تو لوگائی ڈرتی ہے، عورتیں ڈرتی ہیں. مردوں کو چاہیے مرد بنیں، سنت کی اتباع کریں، سنت کا جھنڈا لہرائیں. کوئی کچھ نہیں کہے گا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پاکستان میں اگر بے دینی آزاد ہے تو دین اس سے زیادہ آزاد ہے، الحمدللہ. دیکھیے سب کھلے عام بیٹھے ہیں. بعض اسلامی ممالک میں اتنا مجمع جمع نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتے. جو حکومت دے گی وہی سنانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چلاتے بھی ہیں نا. ان کا حق اس لیے بنتا ہے کہ وہ ساری تنخواہ امام اور مؤذن اور ساری بہترین تنخواہ اس کو ملتی ہے تو وہ اپنی چلاتے ہیں. یہاں کوئی دیتا ہے؟ یہاں سب لوگ کر کے جو 20-20 روپے دینے والے وہ کر کے 12,000 تنخواہ دے دیتے ہیں امام صاحب. اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بے نیاز کیا ہے. 12,000 کیا، 1200 بھی ہم نہیں لیتے الحمدللہ. اسی لیے حق بیان کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے تو سنیں، اچھا نہ لگے کہیں اور جائے. الحق مرن، ابو ذر غفاری سے آپ نے فرمایا تھا حق کڑوا ہوتا ہے. وقل الحق وان کان مرن، حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو. حضرت فرماتے تھے پیسے مت لو امامت کے، ہمارے شیخ نے تربیت کی، اور حق بات کہو. جو کرنے کے کام ہے وہ بتاؤ امت کو، ڈرو مت کسی سے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. لوگ ہاتھ چوم کے جاتے ہیں، داڑھی منڈانے والے اور کٹانے والے بھی ہاتھ چومتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ حق سننا چاہتے ہیں، سنانے والے مفقود ہو گئے، سنانے والے مفقود ہو گئے. تو ہم کس تہذیب کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ تہذیب ہے یا بد تہذیبی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ بتائیے. نبی علیہ السلام کا پاک اسوہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں. نمازیوں کی بیویاں بھی پردہ نہیں کر رہی ہیں. ہمارے استاد مولانا عادل جب بیان کرتے جوش میں، نمازی ہے پہلی صف کا اور بیوی بیٹھے گی جائے گی تو بغیر برقعے کے جو ہے پیچھے بیٹھے گی. الحمدللہ بعض داڑھی والے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ان کے اختیار سے باہر ہے. پتہ نہیں کیسے مرد ہیں جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا سکے. ان کو بتائیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے. شوہر کو اس کا گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس کا چہرہ دیکھیں گے، چہرے کی زیارت کریں گے، اتنوں کو گناہ سب کو، بیوی کو بھی ملے گا اور پردہ نہ کروانے والے شوہر کو ملے گا. آپ کو نہیں ہو رہا ہے نا تو آپ اہل علم سے مشورہ کریں کس طرح کریں. یہ نہیں کہا جائے گا ڈنڈے مارو ابھی جا کے، ڈنڈے مارنے کو نہیں کہا، انڈے کھلاؤ، نیک صحبت میں لے کے جاؤ اس کو. بیان ہوتا ہے اس کا، اس بیان کا یہ آواز بھی جاتی ہے گھروں میں. گھر میں ہمارے یہاں پردے سے عورتیں آتی ہیں، بدھ کے بیان میں ہوتا ہے، وہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اثر کے بعد اس کی آواز بھی جاتی ہے. ہفتے کا جو ہمارا اصلاحی بیان ہوتا ہے اس کی آواز بھی جاتی. تو اپنی مستورات کو ایسے جا کے فوراً اس کو مار دھاڑ مت کرو، طریقے کے ساتھ بتاؤ اور ہم ذرا دینی ماحول میں چلیں گے، ہمیں بھی اللہ والا بننا ہے. بچیاں لڑکیاں کسے پڑھ، لڑکوں سے پڑھ رہی ہیں، کون سے بتائیے، کون سی تعلیم ہو رہی ہے؟ تعلیم ہے، یہ تجہیل ہے. تعلیم وہ ہے جو پردہ قائم کرے. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عزت دی تھی، مائیں بہنیں بنایا تھا. اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، ایسے ہی ہوائی نہیں. لوگ کہتے ہیں قتل کیا جاتا تو عورتیں کیسے تھیں، مرد کیسے، اولاد کیسے، سب نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے، بہت سے ایسے بدبخت تھے جو کرتے تھے. چنانچہ ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی جو بعد میں بنے، انہوں نے خود کہا کہ جب لوگ لے کر جاتے تھے بچی کو قتل کرنے کے لیے تو میں اس کو جا کے کہتا تھا بھائی کیوں قتل کر رہے ہو، کہاں سے کھلائیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. آج کے مسلمان بھی بچیوں کو اور روحوں کو قتل کر رہے ہیں، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھانے کی چیز کیا ہے یہ بتائیے، مجمع میں آدمی کیا کہے؟ ہاں اتنا نہیں، اصل میں کہاں سے کریں گے، اس کو ختم کر دو. ختم کرنا کیا ہے؟ ایک آنے والی روح کو روکنا اور ختم کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ ہے. اور خاص کر روح آ جائے تو قتل کا مقدمہ چلے گا اور دیت دینی پڑے گی اگر روح آ جائے. آج اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، کیونکہ بدکاری عام ہو گئی، کہ عورت کو اسقاط حمل کا حق دینا چاہیے، اور اسلام جب سے منع کر رہا ہے کہ اسقاط حمل جائز نہیں ہے. اور آج پاپا روم بھی کہہ رہا ہے کہ اسقاط حمل سے عورت کا حق مجروح ہو رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو تم نے آزادی کی کو بے لگام کر دیا، خواہش کا غلام بنا دیا. شاعر کہتا ہے اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام، اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام، کتنا آزاد ہو گیا ہوں میں. یہ آزادی ہے، خواہش کی غلامی۔ شادی ہوگی تو گانے بھی بجیں گے اور ڈانس بھی ہوگا، ساری چیزیں، یہ آزادی ہے، یہ خواہش کی غلامی نہیں ہے۔ جو آقا کا غلام ہے کہے گا نہیں، گانے نہیں بجیں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، شادی میں کیا خوشی میں اللہ کو ہم ناراض کریں گے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو آدمی ایسا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو درگور کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں اس کے پاس جا کے اس کو کہتا کیا کیوں کر رہے تھے، یہ خشیت املاق منع کیا کہ اس وجہ سے قتل مت کرو، نحن رزقکم ویاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم بچے سے بڑے ہو گئے، تم کو کس نے پالا ہے، وہ آسانے والے کو بھی وہی پالے گا، تم ضبط ولادت مت کرو۔ لیکن آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، شرم آتی ہے خود پہ۔ ابھی کتنے لوگ یہاں ہوں گے جن کے چھ چھ بھائی ہیں، میرے بھی ہم لوگ بھی چھ بھائی ہیں، چھ بھائی تین چار بہنیں، پہلے زمانے میں عام طور پہ ہو چھ سات آٹھ بھی، بارہ بارہ بھائی ہم نے دیکھے ہیں، بارہ۔ لہذا یا اب کوئی کہے چھ بچے ہو گئے، او ہو اتنے بچے، بچے دو ہی اچھے، یہ مغرب کا کانسیپٹ ہے اور مغرب کا نظریہ ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جا کے قبر میں دفن کرتے تھے، آج میڈیکل سائنس کے ذریعے دفن کر دیا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ اہل علم سے مسائل پوچھیں، اس میں بہت تفصیل ہے، یہ مسائل ذرا ممبر پہ کتنے بیان کیے جا سکتے ہیں، توجہ دلانا مقصود ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا تھا، ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا تھا، مجھے افسوس ہے ان حضرات پر جو نمازی ہیں اور دیر سے آتے ہیں، سوا بجے یہاں بیان شروع ہوتا ہے، ہم اپنا گلا خشک کرتے ہیں، اور میں ایک دفعہ نہیں شاید کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے، لیکن آپ لوگوں کو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ شروع سے آ کے بیان سن لیں، آپ پہلے سے آئیں تو ہمیں شوق خوشی ہوگی کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، آپ یہ بھی آ کے احسان کر دیتے ہیں، ورنہ تو جو جمعے کے نمازی ہیں نا وہ تو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، نماز پڑھ لو بس، یہ بھی بہت ہے، یہ ایک نماز پڑھ لی اور کتنا کیا جان لوگے کیا، تو پتہ نہیں کہ سوا بجے بیان شروع ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا آگے پیچھے کر لے کاموں کو، کوئی سو رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، یہی وقت ہے، صبح سے کوئی وقت نہیں ملا، اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں، ایسی مجلس اور پہلے آئے میں تو کہتا ہوں پونے ایک بجے آ جائیں، زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نبی علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان پر، حضرت عباس کو آپ نے تحفہ دیتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو روزانہ پڑھو اس نماز کو، نہیں تو جمعے کے جمعے پڑھ لیا کرو، نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، نہیں تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہو کیسے پڑھیں، کیسے سیکھیں، بھائی سیکھیں فضائل اعمال میں، اس کا طریقہ لکھا ہے شیخ نے، فضائل ذکر کے آخر میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آدھا گھنٹہ پہلے آ کے، جمعے کا دن ہے، کتنا مبارک، درود شریف پڑھے آدمی، چلو بھائی دس منٹ پہلے آئے، دو رکعت پہلے صلاۃ المسجد اور تحیت الوضو اور تحیت المسجد آ کے پڑھیں، اس کے بعد پھر درود شریف وغیرہ پڑھیں، پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین لے جائے، تو 9:30 بجے اگر آپ جانے کی تیاری نہیں کریں گے مسجد میں، تو باہر جگہ ملے گی، دھوپ میں یا جہاں بھی ہو، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، دیر سے تم آئے ہو، جگہ تم ڈھونڈو، ملے گی لیکن باہر ملتی ہے، جگہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، باہر ملتی ہے، مزہ لطف نہیں آتا جب تک بیت اللہ نظر نہ آئے، لطف کیا ہے نماز، تو جانے والے 9 بجے تیاری کرتے ہیں، 12:30 بجے تقریباً نماز ہوتی ہے، وہاں نماز اول وقت میں ہوتی ہے، 9:30 بجے جو پہنچ گیا وہ تو اندر جا سکتا ہے، باقی اندر کے دروازے بند، اب باہر پڑھو نماز، چلو اتنا یہاں تھوڑی، یہاں تو آپ 15 منٹ پہلے آ جائیں، پہلی صف میں جگہ ملے گی۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے اس نے گویا اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا جو سب سے پہلے آئے گا، اور جو اس کے بعد آیا اس نے گویا کہ گائے قربان کی، جو اس کے بعد آیا اس نے گویا بکرے کی قربانی دی، جو اس کے بعد آیا گویا اس نے مرغی قربان کی، اور جو اس کے بعد آیا انڈا ہمارے ڈک کس کو کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے پیچھے رہیں گے نا، جلدی سے واپس نکل آئیں گے، پھر لوگ پھنسا دیتے ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا کہاں بیٹھے ہیں بھائی، مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے مسجد میں، مچھلی پانی سے نکلنا چاہتی ہے کبھی، حضرت ہمارے فرماتے تھے مچھلی کو کہو کہ چلو بھائی باہر دیکھو کیسے سن بات لے رہے ہیں لوگ اور لگائیاں، چل کے دیکھو تو صحیح ہے کہ وہاں تو ہماری موت ہے، ریت پہ ہمیں موت آ جائے گی، جس طرح مچھلی پانی میں زندگی پاتی ہے، مسلمان بھی اللہ کی یاد میں اور مسجد میں یہ بالکل سکون سے رہتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، آدھا منٹ لیٹ ہو جائے نا امام صاحب کو، امام صاحب ابھی تک نہیں آئے، امام صاحب تم شادی بیاہ میں انتظار نہیں کرتے، بازار میں جا کے اول فول جگہ آدھے آدھے گھنٹے کھڑے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، امام کو ہی وقت پہ آنا. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، ڈیجیٹل تھوڑی چل رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، استنجے میں دیر ہو گئی، وضو میں دیر ہو گئی، کہیں گیا تھا دیر ہو گئی، آرام سے بیٹھ جاؤ. جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا آدمی، اتنی دیر اس کو نماز، نفل نماز ہی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں بے چینی میں. میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تھا، ان کے یہاں گیا ہوا تھا، اور نماز میں میں نے دیکھا، ہمیں اللہ کا شکر ہے سنت، یہ سنت ہمیں بتائی گئی، امام جب پیچھے سے آئے تو جہاں جہاں سے امام گزرے وہاں کے مقتدی کھڑے ہو جائیں، اور اگر سامنے سے آئے تو امام کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، امام اگر درمیان میں بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، سب لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی. تو حضرت تو وہاں تھے، اس سے بھی بڑی مسجد حضرت کی نصیر آباد میں تھی، اس سے بھی بڑی مسجد الفلاح مسجد، لوگوں کو یاد ہوگا فلاح. تو حضرت وہاں سے تشریف لا رہے، لوگ پہلے سے کھڑے ہو گئے، ٹائم ہو گیا تھا نا. حضرت آئے، اور حضرت بھی اعزازی امام تھے، پیسے ویسے نہیں لیتے تھے، گرج کے فرمایا امام سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، امام کا انتظار کرنا چاہیے، بے چینی اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھے رہو نا تمہیں ثواب ملے گا، اپنی کچھ پڑھتے رہو، اس لیے بے چین رہتے ہیں، جلدی نماز پڑھ کے بھاگیں. تو پہلے آئیے، پہلے پائیے، پہلی صف کا ثواب جمعے میں بھی ہر آدمی لے سکتا ہے. آپ 15 منٹ پہلے آئیے، عام میں نمازوں میں 5 منٹ پہلے آئیے، پہلی صف مل جائے گی، کون کرے. ابھی دیکھیے آج جمعہ ہے، آپ دیکھیں گے عصر میں کتنے لوگ مسبوق کھڑے ہوں گے، جا کے قیلولہ سنت ہے نا، ایسی سنت ہے کہ اس کے لیے 2-3 رکعتیں بھی نکال دیں، اذان کے ساتھ تیاری شروع کریں، پھر آپ انشاءاللہ پہلی صف بھی ملے گی، تکبیر اولا بھی ملے گی. یہ اس کو اصلی نمازی کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، تبلیغ میں جڑتے تھے، خانقاہ بھی کبھی کبھی آتے تھے، ہم کبھی مدنی مسجد جاتے وہاں بھی پہلی صف میں وہ تھے، وہ کبھی حضرت والا کے آتے وہاں بھی پہلی صف میں ہلتے نہیں تھے، بیان کے بعد ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ ہلتے نہیں تھے، پہلی صف میں بیٹھے رہتے. یہ تو دو جگہ بڑی ہو گئی، اجتماع میں ہی پہلی صف میں، اور لوگوں نے بتایا کہ حرمین میں بھی ہم نے ان کو پہلی صف میں دیکھا ہے. جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بس جو مل گیا نا یہ بھی بہت ہے، جو روزی مل رہی ہے بہت نہیں، یہ تو بہت کم ہے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس میں تو بہت زیادہ کی ضرورت، اور جو ثواب مل رہا ہے بس یہ بھی بہت ہے، 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، صبح تو بہت سردی ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، سرد ہوائیں کہاں چل رہی ہیں کراچی میں، کوئٹہ سے بھی کل تھا ہمارے دوست آئے حضرت والا ہمارے تشریف لائے ہوئے غرفہ میں، وہاں قلات سے آئے، مائنس چل رہا ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے والا مائنس سے میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اور سرد کراچی کی سردی بھی کوئی سردی ہوتی ہے بتائیے، گلابی سردی کہتے، بس تھوڑے ہم ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، سردی ہوتی. اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا کاٹنے والی ہوا، انگلینڈ میں تھے وہ، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اقبال وہاں بھی تہجد پڑھ رہا ہے اور ہم یہاں بھی نماز فجر ضائع کر رہے ہیں. کوئی بہت تیر مارتا ہے تو گھر میں پڑھ کے سو جاتا ہے، ہاں اٹھ کے جلدی سے پڑھ. میں نے آج صبح مسئلہ بیان کیا اور دیکھی آپ کے مسائلوں کا حل، پھر بھی یقین نہ آئے، جائیے مولویوں سے پوچھیے، اہل فتاوی سے، جو جان کر روزانہ عادت بنا لے گھر میں نماز پڑھنے کی، یہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے. کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے قریب واجب ہے، جو جان کے روزانہ چھوڑے یہ گناہ گار ہے، صرف جماعت چھوڑے، بہت سے تو نماز ہی چھوڑ رہے ہیں. 2 صفحیں ہوتی ہیں فجر میں اور مغرب میں 4 ہوتی ہیں، یہ اس دن بھی جب بچے نہیں ہوتے، آپ کہیں گے بچے آپ کے مدرسے کے، وہ اس کے علاوہ بھی اتوار کے دن بچے نہیں ہوتے، 4 صفحیں ہوتی ہیں، تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں 2 صفحے، یہ نمازی کہلاتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے بیچارے. نوم الصبح تم نو رزق، اس میں میرا فائدہ نہیں ہے میرے دوست، آپ لوگوں کا فائدہ ہے، رزق کی برکت فجر میں تقسیم ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، جو بات چل رہی تھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ. واخر دعوانا الحمد.